الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليك الخير والبركه. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بزرگوار پیارے بھائیو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر اور نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے ہم کو اللہ تعالیٰ کے پیغامات دیے. اسی دنیا میں لوگوں کے پاس پیغام آتے تھے، میسج آتے تھے، تو ہم کو ایک پیغام دیا. وہ اہم پیغام ہے، لیکن جتنا وہ پیغام اہم ہے اتنے ہماری طرف سے اس کی طرف بے توجہی بھی ہے. وہ اہم پیغام جو ہم کو اور ساری انسانیت کو دیا ہے وہ یہ ہے کہ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرۃ. یہ پیغام ہے، یہ پیغام ہے، زبردست پیغام ہے. اس پیغام میں کیا فرمایا ہے؟ اس پیغام میں یہ فرمایا ہے کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا، انسانوں کے لیے پیدا کیا. دنیا کا سونا، دنیا کی شادی، دنیا کی نعمتیں، اس کی جنتیں، یہ سب انسانوں کے لیے پیدا کیا. اس لحاظ سے حدیث کا یہ ٹکڑا ہمارے لیے انعام اور بشارت اور فضیلت ہے کہ اللہ نے دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا اور کسی کے لیے نہیں پیدا کیا. دوسری بات، نبیوں کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف انعام سمجھا کر، اکرام سمجھا کر ذمہ داریوں پر ڈالتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ انعام ہے، تمہارے لیے یہ اکرام ہے، تمہارے لیے یہ ترقی ہے. یہ سمجھا سمجھا کر کے زندگی کی ذمہ داریوں پر ڈالتے ہیں. یہی ان کا طریقہ، یہی ان کا اسلوب ہوتا ہے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبیوں کو بشارت دینے والے، خوشخبریاں دینے والے اور انجام سے ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ ان کا انجام لوگوں کو صحیح ہو جائے، وہ کسی ڈراؤنی حالت میں مبتلا نہ ہو جائے، اور ان کو بشارتیں سناتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے اور تمہارے لیے یہ ہے. تو بشارتیں سنا سنا کر کے، فضائل سنا سنا کر کے زندگی کی ذمہ داریوں پر ڈالنا ہے. یہ رحمت والا اسلوب کہلاتا ہے، یہ رحمت والا طریقہ کہلاتا ہے کہ دھمکا کر کے نہیں، دباؤ ڈال کے نہیں، ہاں مجبور کر کے نہیں، بلکہ بشارتیں سنا کر ذمہ داریوں پر ڈالنا کتنا اچھا طریقہ ہے. تبلیغ، تبلیغ کا یہی مقصد کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کے پورا ہونے پر ہم کو کیا دیا جائے گا اور نہیں پورا ہوگا تو کیا ہوگا، یہ جاننا ضروری ہے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دار العمل بنایا ہے، یہ عمل کرنے کی جگہ ہے اور یہ گزرنے کی جگہ ہے، یہ گزرتے ہوئے کام کرنا، ہاں گزرنا ہی گزر، روزانہ آدمی گزرتا ہے، کس طرح گزرتا ہے کہ آخرت کی طرف۔ لقمان حکیم اپنی بیٹی سے کہتے تھے، بیٹا جب سے تو پیدا ہوا ہے میری رفتار آخرت کی طرف ہے، آج ایک دن کا ہو گیا بیٹا، دو دن کا ہو گیا، دس دن کا ہو گیا، بیس سال کا ہو گیا، چالیس سال ہو گیا، پھر ختم، روزانہ سفر ہو رہا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، وہ آخرت کی طرف ہی جا رہا ہے، سمجھے نہ سمجھے، لیکن وہ جا رہا ہے آخرت کی طرف۔ تو یہ بات سمجھائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے، یہ پیغام ہے ہمارے نام کہ ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے جب ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے، جب ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمارا ذہن ہمارا فکر آخرت کے بارے میں کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ون تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی سوچا کرے ان کا، ہر آدمی غور کیا کرے کہ آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، ایک کل ہے جو آنے والی ہے، پھر اس کل کے بعد کل نہیں ہے، وہ آخری کل ہے، وہ آخری کل کیا ہے کہ وہ آخری کل انفرادی اعتبار سے ہر آدمی کی اپنی موت، اجتماعی اعتبار سے وہ قیامت کا دن، وہ آخری دن ہے، وہ اجتماعی طور پر آخری دن ہے، پھر اس کے بعد کوئی کل نہیں ہے، وہ آخری کل ہے قیامت، کہ ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے۔ حدیث شریف میں کہ من مات فقد قامت قیامته، جو مرا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، جو مرا اس کی قیامت قائم ہو گئی، وہ دیکھ لے گا قیامت کا کیا منظر ہے، کہ قیامت کا کیا منظر ہے، قیامت کا کیا منظر ہے، یوم تبلى السرائر، کہ اس میں تمام چھپائی ہوئی پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، الٹ دیا جیسے کپڑا پہنا ہوا تھا میلا ہوا اس کو الٹا گیا، تو اس کا میل اور اس کا میلا ہونا خوب ظاہر ہو گیا، الٹ دیا اسے، یہ آخرت ہے کہ تمام پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، جو اچھائی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، جو برائی ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گی، امانت ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، خیانت ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، شر اور خیر دونوں ظاہر ہوگی، یہ بتایا آخرت، فرمایا کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا اور دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا، تو یہ پیغام ہے ہمارے یہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی دعوت یہ ہے کہ جب تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو اور دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے تو تم اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، یہ عام سبق ہے ہر ایک کے لیے کہ جس کے پاس جو دنیا ہے اس سے وہ آخرت بنا، جو بھی دنیا، حاکم کے پاس حکومت ہے، تاجر کے پاس تجارت ہے، زمیندار کے پاس زمینداری ہے، مالدار کے پاس مالداری ہے، تندرست کے پاس تندرستی ہے، فرصت والے کے پاس فرصت ہے، جس کے پاس جو نعمت ہے اس سے وہ آخرت بنا، اور جس کے پاس جو حالت ہے اس حالت سے آخرت بنا، یہ پیغام زبردست کرا ہے، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ سمجھدار کون ہے، سمجھدار کون ہے، تو لوگوں کی رائے الگ ہوئی ہے بہت سمجھدار ہے، بہت بلکہ اللہ کے نبی نے ہم کو سمجھدار ہونے کے بارے میں ایک امتیازی بات کہی، وہ واضح فرمائی ہے کہ سمجھدار کون باہوش کون. فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. آپ تمام مشینوں پر قابو کرتے ہیں, آدمی تمام مشین پر قابو کرتا ہے, فرض کرنا, سلو کرنا, صحیح کرنا, جی ہاں قابو کرتا ہے. کہا کہ سمجھدار ہوئے جو اپنے اوپر قابو کرے, اپنے اوپر میرے کو جائے کہ اپنے اوپر میرے کو کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے اوپر میرے کو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں کا پابند کریں. یہ بریک کہ جس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس کام کو کرے, اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے چھوڑ دے. یہ دعوت چل کے یہ سمندہ نانک سب وہ عاملہ لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے کہ جو اپنی ذات پر قابو کرے, یعنی اپنا آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں میں لگائے رکھے, اور موت کے بعد کام آنے والا کام آج کر لے, کیونکہ آج دار الامن ہے, آج عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب تک زندگی باقی ہے, آنکھیں کھلی ہے, تو آدمی کے لیے آخرت بنانے کا اور عمل بنانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جب اس کے آنکھ بند ہو جائے گی تو اس پر عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا. حدیث شریف میں ہے اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عمل, کہ جب آدم کا بیٹا مر گیا تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا. عمل کا دروازہ موت پر بند ہو جاتا ہے. عمل کا دروازہ موت سے پہلے پہلے کھلا ہوا. اس نے یہ کہا کہ سمندر نفسہ وعملہ لما بعد الموت. باہوش آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا والے کاموں کا پابند کرے, اور موت کے بعد کام آئے وہ عمل آج کرے. یہ دعوت ہے, یہی دعوت ہے. انبیاء کرام کی جو دعوت ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوتی, بلکہ وہ دنیا سے آخرت بنانے کی دعوت دیتے ہیں. اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. ہاں, اس لیے کہ دنیا ناپائیدار ہے, یہ پانی ہے, اس کی مدت بہت تھوڑی ہے, اس کا مزہ بھی بہت تھوڑا, اس کا نفع بھی بہت تھوڑا. ہاں, سایہ کی طرح سے ہے. آدمی کا سایہ روشتے ہوگی تو سایہ پڑے گا, روشتے ہوگی تو سایہ گم ہو جائے گا, اندھیرا ہے تو سایہ گم. یہ سایہ کی طرح ساتھ تو ہے, لیکن جب تک روشنی ہے وہاں تک, جب روشنی ختم سایہ ختم. اس کی ناپائیداری بتائیے. ہاں, اور ایمان کا تقاضا ہے کہ دنیا کی ناپائیداری کو سمجھے. یہ ناپائیدار چیز ہے, اس کا وفا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کو پیدا کیا ہے. ہاں, آخرت کو پیدا کیا ہے. کہ آخرت کی کیا صفت ہے؟ آخرت کی دو صفتیں ہیں. ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور جزا کے ملے گی, بطور بدلہ کے ملے گی. جیسے بازار میں آپ کو یہ چیز جائیں تو بازار میں آپ کو جو چیز ملے گی وہ دام دینے سے ملے گی, کیونکہ دام دینے پڑے, پیسے دینے پڑے. پیسے دیں گے مال دینے کا, پیسے نہیں ملے, پیسے نہیں ہے تو بس دیکھتے رہو آسانی کے لیے, بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت ہے, پیسے ہوتے تو لے جاتا. ہاں, بازار سندر کے آگن ردر سری دسترا دل پر آگن ردر سے کہ بازار جتنا سامان لے لگا ہوا ہوتا ہے, غریب آدمی کا دل اتنا ہی دکھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ لیتا, میرے پاس پیسے ہوتے تو یہ لیتا, میرے پاس یہ تو نہیں لیتا. ہاں, لیکن پیسے نہیں ہے, وہ سامان دیکھ دیکھ کر اس کا دل دکھتا ہے. یہ بہت موقع ہے. تو ایسا ہے کہ دنیا سے آخرت بنا لے کہ ابھی بہت موقع ہے کہ ایک سبحان اللہ بہت بہار سے بڑا ہوگا. اللہ کا نام لیا سبحان اللہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، معنی سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، الحمدللہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، یہ سبحان اللہ الحمدللہ بہت پہاڑ سے بڑے، بہت پہاڑ، بہت بڑا پہاڑ ہے مدینہ بڑا بڑا، یہ اس سے بڑا، یہ کیا بتایا ہے؟ یہ عمل کی قیمت بتائی ہے کہ یہاں عمل ہے اور اس کی قیمت نظر نہیں آتی ہے، اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اس کی اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، اس پر یہ ملے گا، کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ آخرت کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو بطور بدلہ کے دینے کا فیصلہ کیا کہ ہم آخرت بطور بدلہ کے دیں گے، اس لیے کوئی چیز بدل میں دینی پڑے گی، کوئی چیز بدل میں دینی پڑے گی، اس کے بدلے میں آخرت ملے گی، اگر کوئی چیز اس کے بدل میں رہے گی ہے تو نہیں ملے گی، بازار میں آپ پیسے نہیں دیتے ہیں تو دیکھتے رہو سامان بازار کا کچھ نہیں ملے گا، اور پیسے ادا کیے ہیں تو سب کچھ ملے گا، جو چاہتے وہ مل جائے، تو میں نے کہا آخرت کی دو صفت بیان کی، ایک صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ بطور بدلہ کے ملے گا، کچھ کر کے آئے ہیں، کچھ جمع کر کے آئے ہیں، کچھ کا یہ بدل ہے، دوسری صفت آخرت کی، یہ دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ وہ باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کو بقا ہے، خلود اور دوام اور ہمیشگی ہے، یہ آخرت کے بطور ہمیشگی کے ملے گی، اس لیے ہماری پہلی منزل یہی ہے اور پہلی دعوت یہی ہے کہ بھائی دین کا کام کریں گے تو کیا ملے گا، ہماری آخرت ملے گی، صحابہ یہ کہتے ہیں کہ دین کا کام کر کے کیا لوگے، کہ ہم آخرت پر ہیں، انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت بنانے کے، ابھی عزائم کریں گے نا آپ لوگ، تو یہ عزائم کس لیے ہیں، یہ عزائم آخرت بنانے کے لیے، یہ یاد رکھا کہ ہم اپنی محنت کے ذریعے سے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتے، ہم اپنے عمل کے ذریعے سے کوئی چیز نہیں چاہتے، نہ حاکم سے حکومت لینی ہے، نہ تاجر سے تجارت لینی ہے، نہ مالدار سے مال لینا ہے، نہ تعریف کرنے والوں کی تعریف چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری تعریف کرے، کوئی ہماری برائی کرے، کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، یہ مقصد ہے اس کام کا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنانی ہے، اور اس بنانے میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ کوئی کیا کہے گا، جو کیا کہ کوئی کچھ کہے، کہ اسی طرف نظر نہیں کرنی ہے کہ کوئی کیا کہے گا، اور کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کسی کی دنیا میں شرکت نہیں کرنی ہے، بلکہ دنیا والوں کو اس کی ان کی دنیا میں آخرت کی طرف دعوت دینی ہے کہ آخرت والے بنو، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ، کیونکہ دنیا کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو دنیا کا یہ ہے کہ یہ گزارے کا سامان ہے، ایک پہلو دنیا کا یہ ہے کہ یہ گزارے کا سامان ہے، ہاں لاکھ جوڑا کپڑے ہو لیکن کتنے پہلو میں بولو، ایک کرتا، ایک پاجامہ، ایک ٹوپی، ایک جوڑ جوتے، اس کو متا کہتے ہیں، یہ گزارے کا سامان ہے، چاہے جمع جتنا بھی کرو، لیکن کتنے لوگ ہیں یہ جتنا گزر سکتے ہیں اتنا لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی طرف رہبری فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، میری دنیا ہے، میری حکومت ہے، لیکن یہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات بنا رہا ہے، اس کا تو اتنا ہے کہ کھا لیا، ختم کر دیا، یہ اس کا ہو گیا، پہن لیا پرانا کر دیا یہ اس کا ہو گیا, یا پھر آخرت میں بھیج دیا وہ اس کا ہو گیا. یہ تین ہی شکلیں ہیں, تین ہی شکلیں ہیں. دو شکلیں تو گزارے گی کہ بھائی کھا لیا ختم کر دیا, پہن لیا پرانا کر دیا, مکان بنایا پھر وہ بھی پرانا ہو گیا یا چھوٹا ہو گیا. مکان پرانے بھی ہو جاتے ہیں چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہاں ہوتے ہیں, کہ چھوٹے کا ہوتے ہیں کہ کنواں بڑا ہو گیا مکان چھوٹا ہو گیا. جی ہاں, جب مکان چھوٹا ہو گیا کپڑا بھی نہیں ہے. جی ہاں, یہ بدلنے والی جگہ ہے. لیکن آخرت, کہ آخرت کو اللہ نے بقا دیا, جو باقی رہنے والی ہے ختم ہونے والی نہیں. تو آخرت بطور جزا کے ملے گی, بطور بدلا کے ملے گی, اور ایسی ملے گی کہ وہ باقی رہے گی. اگر خدا نہ کہتا بدلا برا آیا تو برا بدلا باقی رہے گا, ختم نہیں ہوگا, ختم نہیں ہوگا. برا بدلا آیا ہے کہ برا بدلا باقی رہے گا, اور اچھا آیا ہے تو اچھا بدلا باقی رہے گا, ختم نہیں ہوگا. اس لیے ہر آدمی سوچے ولتنظر نفس ما قدمت لغد, یہ ہماری پہلی دعوت ہے کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والی کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. یہ اصل ہے, کیونکہ تمام نبیوں کی نظر آخرت پر ہے. جی ہاں, وہ دنیا سے آخرت بنانے کا سامان دیتے ہیں کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. کاروٹ کو مان دے کر کے یہ بات کہی گئی تھی کہ وقت ابھی فیما آتا اللہ الدار الآخرہ ولا تنسى نصيبك من الدنيا, کہ تو اپنے مال سے جو تجھ کو اللہ نے دیا رکھا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ مجھ کو پیغام دیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے, وہی پیغام اللہ نے ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں دیا. تمام دنیا کے مرداروں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وقت ابھی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. ولا تنسى نصيبك من الدنيا, اور اپنا حصہ مت بھول جانا. ٹھیک ہے, اپنا حصہ مت بھول جانا دنیا میں سے, کیونکہ بیٹے کا ہو جائے, بیٹوں کا ہو جائے, بہنوں کا سب کا ہو جائے اور اپنا بھول جاتا ہے. میری اولاد کی ترقی ہو, یہ ہو, یہ ہو, اپنی ترقی بھول جاتا ہے. ہاں, کسی کا اپنا حصہ مت بھول جانا, دوسروں کے حصے کی فکر کر رہا ہے. بلا تنسا نصیب کا مطلب دنیا, دنیا میں سے اپنا حصہ نہیں بھولنا, دنیا سے آخرت بنا لے. واقسم کما احسن اللہ علیک, اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان کر. اللہ نے تیرے ساتھ بلائی کی ہے تو بھی لوگوں کے ساتھ بلائی کر. یہ پیغام ہے, اور زمین میں فساد نہ کر. یہ پیغام اس کا نام آیا تھا, وہ یہاں اتارا گیا ہے ہمارے لیے قرآن کے لیے, تاکہ آخرت بنے دنیا سے, ہاں آخرت نہ بگڑے دنیا سے. یہ پیغام, اور یہ بھی اصل دعوت ہے میرے دوست, کہ ہماری دعوت کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. اور آخرت جو بنے گی, ایک تو وہ ایمان کی صفت سے بنے گی, تو ایمان کی صفت کے بغیر آخرت نہیں ہے. اس لیے ہر نبی لا الہ الا اللہ یہ بھی کرایا, ایک اللہ ہے وہی بنانے والا ہے, وہی بگاڑنے والا ہے, وہی نفع نقصان کا مالک ہے, اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نظر آتا ہے مگر ہے نہیں, ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. اللہ چاہے گا وہ ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. یہ ایمان یقین سکھایا ہے, پہلی سمت ہماری آخرت بنانے کی, کہ ہمارے ایمانوں میں اللہ سے صحیح تعلق ہو جائے, اللہ سے ہمارا صحیح تعلق ہو جائے. اللہ کے تعلق عبادت کا ہے, یقین کا ہے. جی ہاں, کہ اللہ کی ذات سے ہمارا یقین واپس آئے کہ ہمارا نفع نقصان, ہماری عزت دلہ سب اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. دوسرا, اللہ سے جو چیز ملے گی وہ اللہ کے اطاعت سے ملے گی, اللہ کی تابع داری سے ملے گی، اللہ کے حکموں کے پورا کرنے سے ملے گی. یہ دوسری بات ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور ملے گا کس کو؟ کہ جو اللہ کے حکموں کی تابع داری کرے گا وہ اللہ کی قدرت سے پیدا اٹھائے گا. یہ بنیادیں ہیں ہمارے کام، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے فیصلوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ بغیر دین کے راضی نہیں ہوگا. ہم کو اللہ نے پسند کر کے دین دیا ہے، پسند کر کے دیا ہے. ہاں یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ ایک دن اللہ پسند کر کے ہم کو دلاؤ، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں پسند کر کے. جیسے کوئی دوست کسی کو کہے کہ یہ میں آپ کے لیے پسند کر کے لایا ہوں، جی ہاں، تو عزت بھی ہے، محبت بھی ہے اس کے اندر. اللہ نے ہمارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے اور یہ پسند کر کے تم کو دیا ہے. تو یہ شرف ہے، یہ عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا اور پسند کر کے دیا. تو ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین پسند کیا تو کیا ہماری بے دینی اللہ پسند کرے گا؟ بتاؤ، جب پسند کر کے دین دیا ہے تو ہماری بے دینی اللہ کسی حال میں پسند نہیں کرے گا. ہمیں جب تک غیر اسلامی دین بلائیوں والا ملو وہ پھر آ کر فاصلی، اس دین کے علاوہ کوئی اور طریقہ کوئی اختیار کر کے آئے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ہر کے قبول نہیں کریں گے، ہر کے پسند نہیں کریں گے، اور اس کے آخرت سراسر نقصان میں جائے گی. ہاں یہ آگاہی کرتی ہے، اس لیے تقاضا اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری سب چیز اپنے دین کے مطابق ہو جائے. کیونکہ ہمارے پاس جتنی چیزیں ہیں، حیات ہے، تندرستی ہے، مال ہے، اولاد ہے، اسباب ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اپنی نہیں ہے، یہ امانتیں ہیں، دی ہوئی ہیں. جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے، زندگی بھی جب تک چاہیں گے زندہ رکھیں گے، جب چاہیں گے اٹھا سکیں گے. اپنا ہمارا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے. ہم کو دیا بطور نعمت کے بھی دیا ہے، بطور امانت کے بھی دیا ہے، بطور نعمت کے بھی دیا ہے. مال ہے، اولاد ہے، تندرستی ہے، عزت ہے، نعمتیں ہیں. تو جس طرح یہ نعمتیں ہیں اسی طرح یہ امانتیں بھی ہیں. ہاں یہ صرف نعمتیں نہیں ہیں، کیونکہ نعمت سے آدمی خوش ہوتا ہے اور اس کی زیادتی چاہتا ہے کہ اور ملے اور ملے، تو یہ ٹھیک ہے، نعمت بھی ہے. لیکن جس طرح یہ نعمت ہے اس طرح یہ امانت ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارا. امانت کی حفاظت کے لیے ایمان دیا ہے. ایماندار ہوگا تو امانت کی حفاظت کرے گا، ایماندار نہیں ہوگا تو امانت کی حفاظت نہیں کرے گا. جو ایمان ملا ہے وہ ان امانتوں کو سنبھالنے کے لیے ملا ہے. اس لیے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اعتماد. ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اللہ کے اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ راضی ہوگا وہ کام کرے گا. اس لیے تمام نبیوں کی دعوت ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری جائے. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. ہم نے جب کبھی کوئی رسول زمین پر بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی ایک ہی غرض ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نبی رہبری کرے گا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف. اس لیے پہلی صفت ایمان کے ساتھ جو ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، اس دعوت کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے، قربانی کے ذریعے سے، وہ صفت ہے اطاعت کی صفت. یہ اہم چیز ہے، کیونکہ آدمی اپنی صفتوں کی وجہ سے کمال کو پہنچتا ہے. اگر گندی اور بری صفتیں ہیں تو بری صفتوں کا کمال پیدا ہوگا، پکے درجے کا پچاری بن جائے گا، اور اگر اچھی صفتیں پیدا ہوئی ہیں تو اعلیٰ درجے کا متقی بن جائے گا. اور صفت بنتی ہے میرے دوستو عمل کی پابندی سے، کہ آدمی کسی عمل کا پابند ہوا صحیح اصولوں کے ساتھ تو وہ عمل بنتے بنتے اس کی صفت بن جائے گی. حدیثوں میں ہے کہ آدمی سچ بولتا ہے، سچائی پر رہتا ہے تو پھر وہ سچا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے پھر وہ جھوٹا ہو جاتا ہے. آدمی کا عمل اس کو صفتوں تک لے جاتا ہے. صفت کی خاصیت یہ ہے کہ صفت موت کے ساتھ ساتھ جائے گی، عمل تو کٹ ہو جائے گا لیکن جو صفت بنی ہے وہ ساتھ جائے گی. جیسے ایمان کی صفت بنی مومن بنا تو ایمان ساتھ جائے گا، خدا نہ خاصا منافق بنا تو نفاق ساتھ جائے گا، کفر ساتھ جائے گا، جھوٹ ساتھ جائے گا، سچ ساتھ جائے گا. اس لیے ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، اور جب اطاعت پر دوام ہوتا ہے اور آدمی اطاعت پر کامل درجے پر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو پھر اس کی زندگیاں ان کی زندگی میں صفات پیدا ہوتی ہیں، ایسی صفتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، دوسری طرف اس کی مخلوق بھی اس سے راضی ہوتی ہے. اللہ بھی محبت کرتے ہیں اور مخلوق بھی محبت کرتے ہیں. حدیثوں میں کہ آدمی اپنے ایمان کے تقاضے پر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار صفتوں پر کیا. اللہ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. یہ بتایا یہ صفت پیدا ہوتی ہے میرے دوستو جب کسی کام پر آدمی اپنے آپ کو مسلسل لگائے، مسلسل لگائے، لگتے لگے پھر وہ چیز اس کی زندگی کا جز بن جاتی ہے. اگر بری صفت ہے تو بری صفت اس کی زندگی کا جز بن گئی ہے، اب یہ الگ نہیں ہوگی. اچھی صفت ہے تو وہ اچھی صفت اس کی زندگی کا جز بنے گی. اس لیے ہم کو ایمان کی دعوت میں استقامت کا حکم دیا، اس کا حکم دیا، استقامت کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو پابند کرو، صحیح چیز کا پابند کرو. کہ صحیح چیز کیا ہے؟ کہ صحیح چیز وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. مولانا انجا صاحب نے فرمایا کہ ہماری دعوت اور تبلیغ کیا چیز ہے، دعوت اور تبلیغ میں کیا کرتا ہے، تو کیا چاہتے ہو؟ تو فرمایا کہ ہماری چاہت جمی ماں جا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیمانڈ، کہ ہماری دعوت، ہماری محنت کا تقاضا اور ہماری محنت سے مقصود جتنی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اجتماعی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، ہر کام میں. اس لیے میرے دوستو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ دین اور مذہب میں اتباع اصل ہے. کیا اصل ہے؟ اتباع اصل ہے کہ اپنے آپ کو جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو باتیں آئی ہیں اللہ رسول کی طرف سے، اپنے آپ کو اس کا پابند کر دو، متبع نبی کے پیچھے پیچھے چلنے والے بنو، نبی کی تازے تازی میں زندگی گزارنے والے بنو. اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مذہب میں اور دین میں اصل کام اتباع ہے، کہ اپنے آپ کو تابع کر دیا. ہاں، آدمی میں جذبات ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، شوق ہوتا ہے، کہ وہ سب ایک طرف اور اپنے آپ کو، کہ اپنے آپ کو تابع کر دیا. کیوں؟ کہ جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، طریقوں کا دین معتبر ہے. ایک جذبہ ہوتا ہے کہ جذبے کا دین معتبر نہیں ہے، کیونکہ جذبہ طبیعت سے پیدا ہوتا ہے، کچھ دنوں بعد پھر وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ طبیعت کا تھا. جی ہاں، وہ طبیعت ہے نا. حج کا شوق بہت ہوتا ہے، حج میں جانا ہے، حج میں جانا ہے، میں تو حج میں جا رہا ہوں، میں مجھے خوش ہوا. پھر جب وہاں جاتے ہیں وہاں کوئی تکلیفیں آتی ہیں، جو کہ حج عمرے میں تکلیفیں ضرور آتی ہیں، فضائل آج پڑھے اتنا فضائل آتا کہ حج میں عمرے میں یہ عبادت ایسی ہے کہ یہ تکلیف سے خالی نہیں ہے. جب وہاں تکلیف آتی ہے تو وہی معلم سے ہمیں جلدی ہماری واپسی کا انتظام کر دو، جلدی ہماری واپسی کا ٹکٹ کرا دو، جلدی بہت پریشان ہے. ارے بھائی بہت شوق سے آئے تھے حج کو جانا، کہ وہ جذبہ تھا. کیا تھا؟ حالات نے وہ بدل دیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جذبات کا دین معتبر نہیں ہے، طریقوں کا دین معتبر ہے. کہ ہمیں طریقہ کیا بتایا ہے، ہمیں کس راستے سے چلنا بتایا، تو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے دیے زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ زندگی بنانے کے لیے طریقے دیے. گزارنے کے لیے تو کمپیوٹر کا سامان ہوتا ہے، گزارے گا، لیکن جو طریقے دیے ہیں وہ زندگی بنانے کے لیے دیے. اپنی زندگی جس طریقے سے بناؤ، کہ پہلی صفت کہ وہ اپنا ایمان بناؤ. کیا بناؤ؟ کہ اللہ سے پکا تعلق رکھو، کیونکہ اللہ کے سوا جتنے تعلق پاتے ہیں وہ سب کٹیں گے. جتنے بھی تعلق پاتے ہیں، چاہے وہ چیزوں کے ساتھ ہو یا انسانوں کے ساتھ ہو، یہ تمام تعلق کٹ جائیں گے. کبھی حالات سے کٹ جاتے ہیں، ورنہ موت سے کٹ جاتے ہیں. دونوں طریقوں سے حالات ایسا رہے وہ تعلقات ختم ہو گئے، یا موت آ گئی تو وہ تعلقات ختم ہو گئے. تو تمام تعلقات کٹنے کے لیے، اللہ کا تعلق کٹنے کے لیے نہیں ہے، وہ باقی رہے. الگ پسا منا ہو کہ وہ تعلق نہیں کٹے. اگر اللہ سے صحیح تعلق قائم کیا ہے تو صحیح تعلق باقی رہے، اور اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ سے ناراضگی والا تعلق باقی رہے. یعنی اللہ اسے ناراض رہیں گے. اس لیے دو قسم ہو جائے گی انسانوں کی آخرت میں، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے آئی ہے، ایک قسم وہ ہے جو اللہ کو راضی کر کے آئی ہے. یہ وہاں طبیعت ہو جو ہوں وہ تصوت ہو جو جن لوگ اٹھیں گے پکڑوں میں سے، تو ان کے چہرے سیاہ بھی ہوں گے اور سیاہ اور سفید بھی ہوں گے، ناراضی بھی ہوں گے اور کالی بھی ہوں گے. یہ آخرت بتائیے، ان کے چہرے کالے بھی ہوں گے اور ان کے چہرے نورانی بھی ہوں گے. وہ کس میں ہو گئی؟ ایک قسم اللہ کو راضی کر کے گئی ہے، ایک قسم اللہ کو ناراض کر کے گئی ہے. اس لیے دعوت دی ہے، تعلیم دی ہے ہم کو کہ اپنے آپ کو اللہ کے رضا کے کاموں کا پابند بناؤ، اللہ کے رضا کا اپنے آپ کو پابند بناؤ. استقامت کا حکم دیا ہے، ایمان کے ساتھ اطاعت ہے اور اطاعت پر استقامت ہے. یہ صفتیں ہیں جو اپنے اندر پیدا کر دیا کہ اپنے اندر استقامت پیدا کر. استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کام کو ہر حال میں کرنا، اپنے آپ کو حال کا تابع نہیں جیت بنانا، حکم کا تابع بنانا، حال کا تابع نہیں بنانا، حکم کا تابع بنانا. یہ حکم ہے، دیکھو مولانا یوزنا فرماتے تھے کہ ہم حکموں والے ہیں. کیا والے ہیں؟ ہم حالات والے نہیں ہیں، ہم تو حکموں والے ہیں. کہ ہم تو ہر حال میں حکم دیکھیں گے کہ حکم کیا ہے، حال کیا ہے یہ نہیں، کیونکہ حال تو گزر جائے گا. حال گزرتا ہے، جیسے بچپنا گزر گیا، زبانیں گزر گئی، بڑھاپا گزر گیا. حال کہتے ہیں یہ تین حالت ہے، جوان بچپنا ہے، جوانی ہے، بڑھاپا. یہ گزرنے کے لیے، کہ حال گزرنے کے لیے ہوتا ہے اور حکم چلنے کے لیے ہوتا ہے. حکم پر چلو، حکم والے کہ ہم حکم والے ہیں. اس لیے ہم حال کو نہیں دیکھتے، حکم کو دیکھتے ہیں. اور اس کی مثال دی کہ ہماری نمازوں کے عبادتوں کے اوقات چاند پر ہے، سورج پر نہیں ہے. یعنی ہم چاند دیکھیں گے، پہلا چاند ہوا، دوسرا چاند ہوا. حج کرنے کے لیے بھی حج کے دنوں پہ چاند دیکھیں گے، روزہ رکھنے کے لیے چاند دیکھیں گے، عید کرنے کے لیے چاند دیکھیں گے. چاند کے حساب سے لگتے ہیں، کمر کے حساب سے لگتے ہیں، چاند والے حساب میں کوئی موسم نہیں ہوتا، رمضان کسی بھی موسم میں آ جا رہے، سردی میں آ رہے، گرمی میں آ رہے، بارش میں آ رہے، ایسے نماز سردی میں بھی آ رہے، گرمی بھی آ رہے، بارش میں بھی آ رہے، عید سردی میں بھی آ رہے، عید گرمی بھی آ رہے، عید بارش میں بھی آ رہے، لیکن عید کرنی ہے، رمضان رمضان پورا کرنا ہے، حج گرمی میں بھی آ رہے، سخت گرمی ہوتی ہے کیونکہ وہ جگہ سب سے زیادہ گرم علاقہ ہے، شکر میں ہوتے ہیں تو گرمی سے مر جاتے ہیں، لیکن حج اپنے مہینے میں ہی ہوگا، یہ نہیں کہ گرمی ہے تو مشورہ کرو، ایسا ہے جیسے تجھے میں ذرا گرمی ہے تو گرمی کی چھٹیاں، جو علاقے ٹھنڈے ہیں وہ ٹھنڈے میں چھٹی کرتے ہیں، جو بول ٹھنڈے وہ ٹھنڈے میں گئے، ٹھنڈے میں کام نہیں ہوتا، بند کرو تو ادارے بند ہو جاتے ہیں، گرمیوں میں ادارے بند ہو جاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، ہم تو حکم والے ہیں کہ استقامت پر بات سمجھاتے ہیں، ہم حکم والے ہیں کہ جو حکم ہوگا، جو حال ہوگا، اس حال میں ہم حکم کو پورا کریں گے، اور اس کی مثال نمازوں سے دیتے ہیں کہ ہمارے نمازوں کے اوقات، ہمارے روزوں کے اوقات، ہمارے حج کے اوقات، یہ چاند کے حساب پر ہے، سورج کے حساب پر نہیں ہے، کیونکہ سورج والوں کے مہینے مقرر ہے، یہ مہینے گرمی کے، یہ مہینے سردی کے، یہ مہینے بارش کے، وہ مقرر ہے، جی ہاں، ہمارا کچھ نہیں، ہم چاند دیکھ کر کام کریں گے، حدیث میں ہے کہ سو رے رو یتی و پھر رے رو یتی، چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند دیکھ کر عید کرو، گرمی آئے، سردی آئے، بارش آئے، سفر آئے، ہزار آئے، تندرستی آئے، بیماری آئے، چاند دیکھ کر روزے رکھو، چاند دیکھ کر عید کرو، جی ہاں، حال کے تابع نہیں، کیونکہ جب بارش میں کیا عید ہوگی، کپڑے بھیگ جائیں گے کہ نہیں، بارش ہو تو بارش میں عید کریں گے، جب پیا تو گرمی میں روزے رکھیں گے، جب پیا تو گرمی میں کریں گے، یہ مزاج بنایا ہے کہ ہمارا مزاج حکم پر چلنا ہے، سمجھ میں آئی، ہمارا کیا مزاج ہے کہ ہم حکم والے ہیں، حالات والے نہیں، حالات تو گزر جائیں گے، جی ہاں، یہ روزے جون میں بھی آئے، اب گزر چل رہا ہے، اب اپریل میں آئیں گے، وہ ٹھنڈک ہو جائے گی، ورنہ بے جون میں روزے ہوتے، بڑے دن، بڑی گرمی، رات چھوٹی، اس دن روزے رکھنے، کیوں کہ ہم حکم والے، ہاں، اس لیے زندگی کو حکم والی بنانے کے لیے ہم کو محنت دی ہے، جب زندگی میں محنت ہوگی حکموں کی تو حکم پر چل سکے گا، اگر حکم والی محنت نہیں ہوگی تو حکم پر نہیں چل سکے گا، اس لیے ہم کو حکم بھی دیے ہیں، محنت بھی ہے، تاکہ زندگی میں استقامت آ رہے، پابندی آ رہے کہ ہم حال میں پابند ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پابندی کا حکم دیا ہے اور نبی کی امت یعنی ہم کو بھی پابندی کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو، کوئی مسئلہ پیش آیا ہے پابندی میں تو سوال کرو، پوچھو کہ آپ کیا کرو، سمجھ میں آئی بات، یہ دونوں باتیں تھیں، کیونکہ پابندی تو کرنی کرنی ہے لیکن حالات پیدا ہو گئے تو کیا کرو، تو فرمایا حالات پیدا ہو گئے ہیں تو پوچھو کہ اب میں کیا کروں، جیسے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، پوچھے پھر میں کیا کروں، تو وہ راستہ بتاتا ہے، تو کہتے ہیں یہاں بھی اپنی زندگی کو استقامت کی صفت پر لاؤ اور کوئی بات پیدا ہو جائے استقامت میں تو پوچھو کہ اب میں کیا کروں، یہ میرا حال ہو گیا، اگر دین کی بات ہے تو دین والوں سے پوچھو، تبلیغ کی بات ہے تو تبلیغ والوں سے پوچھو، علاج کی بات ہے تو علاج والوں سے پوچھو، یہ طریقہ ہے، علم و ذکر جو ہم کو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے، تبلیغ میں تیسرا نمبر کون سا ہے، کون سا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کچھ نہیں، اس کا کچھ نہیں، کوئی نام ہی نہیں لیتا ہے وہ ذکر کا، علم و ذکر اس لیے دیا ہے کہ حکم استقامت کا ہوگا اور استقامت کی صورت میں کوئی حال پیش آئے گا تو اس حال کے علاج کے لیے پوچھا کرو. لیکن طبیعت میں کوئی حال آیا تو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں. جی ہاں, کوئی دوسرا زندگی کے ضروریات میں کوئی آیا تو اس کے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں کہ اپنے کیا پر مجھے حل ہو گیا. ایسے ہی میرے دوستوں, استقامت کو کامل بنانے کے لیے دین پوچھنا اور دین سیکھنا ضروری ہے. یہ ہمارے اندر کمی ہے. علم و ذکر کا سبب اس لیے دیا ہے کہ آپ کو استقامت کا حکم دیا ہے, پابند رہنے کا حکم دیا ہے, اور پابند رہنے میں حالات آتے ہو تو حالات کے حل کے لیے کیا, کیونکہ حالات آئے تو چھوڑ دیا. ایسا ہے, یہ تو بہت مشکل ہے, چھوڑو. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ اگر کام کو مشکل سمجھ کر چھوڑا تو وہ اور مشکل ہو جائے گا. ان کے الفاظ یہ تھے کہ مشکل سمجھ کر چھوڑا تو مشکل تر ہو جائے گا, یعنی اور مشکل ہو جائے گا. چھوڑ دینا یہ حل نہیں ہے, چھوڑ دینا علاج نہیں ہے. بلکہ کیا کرو کہ پوچھو کہ اب میں کیا کروں, مجھے میرا حال ہے. اس نے ہم کو حکم دیا ہے کیونکہ دینی علم کی بات ہے تو عالموں سے مسئلہ پوچھو کہ میرا یہ حال ہو گیا ہے, اب میں کیا کروں. اور تبلیغی مسئلہ ہے تو تبلیغ والوں سے پوچھو کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میرے بارے میں کیا رہی ہے. یہ استقامت کو صحیح کرنے کا طریقہ بتایا ہے. سمجھ گئے نہیں بات, پوچھو. ہاں, انما شفاء العین السؤال, حدیث شریف ہے کہ انما شفاء العین السؤال, کہ ہار گئے تھک گئے کہ اس کا علاج پوچھنا ہے. کہ ہار گئے تھک گئے کہ اس کا علاج پوچھ کر کے چلنا ہے. کہ پوچھ کر کے چلو تو پھر ہارنا تھکنا نہیں ہوگا. کہ ہار گئے تھک گئے کہ پوچھو, جیسے مسافر چلتا ہی رہے, کسی کو پوچھتا نہیں ہے کہ راستہ صحیح کہاں ہے. تو سوائے تھکنے کی اس کے حصے میں کچھ جائے گا. اور بھائی تھکنے کی کیا وجہ, پوچھو کہ صحیح راستہ کہاں ہے. تو لاکھوں آدمی بتانے والے ملیں گے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر کا کیا مطلب ہے کہ زندگی کو اخلاص کے ساتھ, استقامت کے ساتھ گزارنے کا حکم ہے. اس کے درمیان میں حالات آئیں گے تو پوچھا کرو, پوچھ کر کے چلو, مان کر کے چلو. کیا کرو, پوچھ کر کے چلو, اور پوچھنے کے بعد مان کر کے چلو. ماننا ہے, پوچھ لیا, بتا دیا, مان لیا. جس میں وہ باتیں سنو صحیح بات اور مانو صحیح بات. تو یہ زندگی کو صحیح بنانے کی ہماری راہ ہے کہ پوچھو. تو یہ علم و ذکر کا نمبر اس لیے دیا گیا, اس کا استعمال کریں کہ علم و ذکر ہماری زندگی میں آئے. علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا جو حال ہے اس حال کا کیا حکم ہے اور اس حکم کو پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. علم اور ذکر دو چیزیں ہیں. علم سے بڑا دیا ہے کہ اس حال کا کیا حکم ہے, اور حکم یہ ہے تو اس کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. سمجھ میں آئی بات. جسے نماز کا حکم آیا, نماز قائم کرو, یہ تو اسلام, یہ تو آسمان سے آیا کہ نماز قائم کرو. لیکن نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے, وہ قرآن شریف میں نہیں ہے. ایک رکوع ہے, دو سجدے ہیں, قاعدہ ہے, یہ ہے. تو پھر یہ کہاں سے ملا, کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. تو حکم اللہ کی طرف سے آئے گا, طریقہ نبی دے گا. اسے بنتا ہے دین. حکم اللہ کا ہوگا وہ طریقہ, یہ طریقہ نبی کا ہوگا. اس لیے تبلیغ کا یہی مطلب ہے, اور کوئی مطلب نہیں. کہ تبلیغ کے ذریعے سے زندگی اتباع پر آئے. کس پر آئے؟ اتباع اور تابے داری پر آئے. تابے داری کس چیز کی؟ کہ اللہ کے حکم کی. کہ مالداری ہے تو مالداری کا حکم معلوم کرو, غریبی ہے تو غریبی کا حکم معلوم کرو, بیماری ہے تو بیماری کا حکم معلوم کرو. جس طرح بیماری کا علاج معلوم کرتے ہو, بیماری کا حکم معلوم کرو. تو علم و ذکر تبلیغ میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ مسلمان پر جو حال آئے وہ اس حال کا علم پوچھے کہ اب اس حال میں میں کیا کروں, اور کوئی بتائے تو طریقہ بتاؤ. یہ عمران ابن حسین ایک صحابی تھے, بہت مشہور صحابی ہیں پرانے صحابی, اکثر وہ بیمار رہتے تھے تو وہ بیماری میں اپنی بیماری کے مسائل پوچھا کرتے تھے, یا رسول اللہ یہ ہو گیا میں کیا کروں, یہ ہو گیا میں کیا کروں, یہ ہو گیا میں کیا کروں, ڈاکٹر دوا پوچھتے ہیں ڈاکٹروں سے. وہ اپنی بیماری میں بیماری کے میں اللہ کی عبادت کے دوسرے کاموں کے کیا کیا حکم ہے وہ پوچھتے. تو میرے بھائیوں جو ہماری دعوت میں علم و ذکر کا مطلب ہے وہ اس کی رہبری کے لیے کہ مسلمان پر جو حال آئے اس حال کا اس کے پاس علم ہونا چاہیے, یہ اس حال میں میرے زندگی کیا ہوگا, اور وہ حکم معلوم ہوا تو اس حکم کے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ تیسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر اتنا ضروری ہے جس طرح گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں, گاڑی کے دو پہیے نہیں ہوں گے تو وہ گاڑی ڈیڑھ ہو جائے گی, پہیے ہی نہیں ہیں اور پہیے ہوں گے تو پھر وہ چلے گی. تو کہتے ہیں اپنی زندگیوں کو علم و ذکر پر لاؤ. ہاں خالی پھرنا کافی نہیں ہے, جو کالی چکی پھرے تو پھر کرے گا بولو گا, چکی پھرے پھر نہیں بنے گا تو پھر پیٹ تو بھرے گا, دانے ڈالو آٹا نکالو, دانے ڈالو آٹا نکالو, اب روٹی تیار ہو جائے گی چلے ہو گئی. دین یہ دین کے لیے حرکت کرنی ہے, حرکت کی دعوت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفر سفر اور ہجرت نصرت اس پر امت کو ڈالا ہے, لیکن خالی ہجرت پر نہیں ڈالا, خالی سفر پر نہیں ڈالا کہ پھرو پھرو پھرو, کہ خالی چکی پینے تو کیا بھائی, کوئی بھی چیز خالی پینے تو کیا بھائی, گاڑی پیسے چاروں کو لیتی نہیں جاتی ہے آتی ہے, کئی گاڑی کا کیا فائدہ ہے, کوئی چکی کا کیا فائدہ ہے. اس لیے میرے دوستو کسی چیز کی رفتار مفید نہیں ہوتی بلکہ اس کے فائدے کے ساتھ مفید ہوتی ہے. ہماری دعوت و تبلیغ میں نفر ہے سفر ہے, نفر سفر کی طرح دل دیتے ہوئے دل دیتے ہوئے جسے نانے ڈالتے آٹا نکالتے ہیں, دانا ڈالتے ہیں آٹا نکالتے ہیں, چکی بھی ہوتا ہے دین لو دین لو دین لو دین لو. کہ وہ کسے مانگا جاتا ہے کہ دینداری آئے, کیا ہے دینداری آئے, خالی وقت لگانے کے لیے نہیں بکے کہ وقت لگے وقت لگے کہ وقت کے لگے اور وقت رکھنے کے ساتھ دینداری آئے. دینداری آنے کا کیا مطلب ہے, کہ دینداری آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں ترقی ہو, کیا ہو ایمان میں ترقی ہو, ایمان میں ترقی کا کیا مطلب ہے کہ اندر خدا کا خوف آئے, کیا ہے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ اتنی لاکھوں لاکھوں لوگوں سے فرماتے تھے اتنی لاکھوں لاکھوں, یاد رکھو میں تمہارے اندر تمہارے درمیان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. تعریف نہیں کی ہے, اپنی تعریف نہیں کی ہے بلکہ اپنا منصب اور مرتبہ بتا کر ہم کو دعوت دی ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے. کیا کرے کسے کرے, جیسے محتاجی سے ڈرتے ہیں, غریبی سے ڈرتے ہیں, بیماریوں سے ڈرتے ہیں آج کل. ہاں کچھ نہیں ہوگا, جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ہاں بیماری ہو غریبی ہو کہیے کچھ نہیں, یہ اللہ کے چاہنے سے آئے گی, غریبی بھی آئے گی بیماری بھی آئے گی. اللہ نے نہیں چاہا ہے تو کچھ نہیں ہو, نہ غریب آئے گا تو بیماری سے اللہ چاہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ اصل ایمان کا تقاضا ہے, اور ایمان بنانے کا مطلب یہ کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے. دعوت کا یہ راستہ ایمان کی محنت کا راستہ ہے, ایمان کی محنت سے کیا ملے گا, ایمان کی محنت سے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا. بلدین تلو ذاتهم خدا وآتاهم تقوا والذین تلو ذاتهم خدا وآتاهم تقوا. جو ہدایت پر تکلق چلیں گے, محنت سے چلیں گے, ہم ان کو صحیح راستہ بھی دیں گے اور ان کے دلوں میں تقوا اور خوف بھی دیں گے. اب دیکھنا ہے کہ تبلیغ میں پھرنے سے خوف پیدا ہوا نہیں ہوا. خوف پیدا ہوا نہیں ہوا کیونکہ جو چیز صحیح ہوتی ہے وہ اپنا صحیح اثر بتاتی ہے. جو دوا صحیح ہوتی ہے وہ صحیح اثر کرتی ہے, بناوٹی ہوتی ہے تو وہ صحیح اثر نہیں کرتی. صحیح چیز ہے کہ صحیح چیز کا صحیح اثر ہونا چاہیے. ہمیں دعوت و تبلیغ سے کیا ملے گا, صحابہ کو کیا ملا تھا؟ یہ صحابہ کرام کو تقوا ملا تھا, اندر اللہ کا ڈر. حضور بھی فرماتے ہیں میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ تبلیغ میں پھرنے سے اللہ کا ڈر ملنا چاہیے. نہیں ہے تو مانگے اللہ سے کہ مجھے اللہ اپنا ڈر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ڈر مانتے تھے کہ مجھے اپنا خوف دے. کہ کتنا خوف دے؟ کہ اللہ مجھے اپنا خوف اتنا دے کہ میں تیرے نافرمانی سے بچ جاؤں. یہ تعلیم دے. بہت زیادہ خوف نہیں کہ آدمی بے ہوش ہو جائے خوف کی وجہ سے, اس کے ہوش اڑ جائے, اتنا خوف نہیں مانتا. کی باتیں سمجھنے کی ہے. ہاں خالی پھرنا کافی نہیں ہے بلکہ پھرنے میں یہ چیزیں لینی ہیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آئے کہ میرا اللہ ہے وہ میرا حساب دے گا اور ذرے ذرے کا حساب ہوگا, ذرے ذرے کا حساب ہوگا, اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے قیامت کے میدان میں. جانا تیان میں بدلا چکانے والا ہوں, میں انصاف کرنے والا ہوں. ہاں اس لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف سے اور بدلا ہر ایک کو دیا جائے گا, اچھا برا کسی کی رعایت نہیں ہوگی. تو میں نے کہا کہ اس دعوت کے ذریعے سے کیا پیدا ہوا؟ کہ جو ہدایت پر جان بوجھ کر تکلف کے ساتھ محنت کے ساتھ چلیں گے اللہ ان کو صحیح راستے پر بھی ڈالے گا اور ان کے دلوں میں تقوا ڈالے گا, اپنا خوف ڈالے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا خوف بہت کام کرے گا. کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کیا کرے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں آنے کی وجہ سے آدمی کے اندر حقوق ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں آپ اللہ ذمہ دار ہیں, اس لیے آپ سے یہ باتیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ خالی کامتا رہے کہ اللہ مجھے ڈر کیسا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ کے خوف پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی نے جو جو حقوق اس کی زندگی میں ہوتے ہیں اللہ کے یا مخلوق کے, ان حقوق کے ادا کرنے کی صلاحیت اور طاقت پیدا ہوتی ہے. اللہ کے حقوق ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیا مجھے نہیں معلوم. یاد رکھو اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو ہمارے دین میں حقوق کی تعلیم ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, قرآن کا کیا حق ہے, اور جتنی چیزیں ہم سے وابستہ ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے, آخرت بدلا پانے کی جگہ ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ ان حقوق کا علم ہو کہ ہمارے ذمہ یہ حق ہے. تو محنت کے ذریعے سے اندر حقوق کے ادا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. مال آیا ہے زندگی میں کہ مال آنے سے کیا حق واجب ہوتا ہے؟ کیونکہ مال کو ہر آدمی پسند کرتا ہے, مال کی محبت ہر ایک کے دل میں ہے. ہاں تو مال آیا تو مال کی وجہ سے کیا حقوق آئے؟ غریبی آئی تو غریبی کی وجہ سے کیا حقوق آئے؟ ہم جو حال آیا اس حال کا حق، یہ دعوت کا مقصد ہے کہ اپنے اندر اس محنت کے ذریعے سے یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ زندگی میں جو حال آئے اس حال کا کیا حق ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان حقوق کی ادا کرنے کے لیے دلوں میں تقویٰ اور خوف ڈالتے ہیں کہ جس کے دل میں خوف آیا وہ صحیح چلے گا. فائدہ ہے کہ آدمی کسی بات سے ڈرتا ہے تو پھر اپنا رخ صحیح کر پائے. من خواب آد الجا ومن آد الگ الگ المن جلا حجے گری میں، کہ جو ڈر رہا وہ صحیح چلا، وہ جو صحیح چلا وہ منزل کو پہنچا، وہ جو ڈرتا نہیں ہے وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دیا جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے خوف مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ خوف. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ مجھے اپنا خوف دے. کتنا؟ کہ مجھے اپنا اتنا خوف دے کہ وہ تیرا خوف مجھے تیرے نافرمانی تک جانے لگے. جسے ڈوبنے کا خوف پانی تک آدمی کو جانے نہیں دیتا، جلنے کا خوف آدمی کو آگ تک جانے نہیں دیتا. کیا گئے آگ ہے، پانی ہے پانی ہے، سانس ہے سانس ہے. یہ خوف، یہ خطرے کی چیز سے بچانے کے لیے خوف. بس اپنا رہی ہے سمجھاتا خطرناک چیز اللہ کا عذاب اور ناراضگی ہے. اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا، اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ اس کے لیے خوف چاہیے. کیا چاہیے؟ کہ خوف ہوگا تو اللہ کی ناراضگی سے بچے گا، وہ جو ناراضگی سے بچے گا وہ عذاب سے بچے گا. اس لیے دعوت کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف آئے. یہ دیکھنا ہے کہ اندر آیا نہیں آیا، نہیں دے تو مانگے اے اللہ مجھے خوف دے اپنا، اتنا خوف دے کہ میں تیری نافرمانیوں سے بچ جاؤں. کہ جب ڈرے گا پھر نماز اس کی ضائع ہوگی، نماز اس کی بہت نہیں ہوگی، اس کی عبادت بہت نہیں ہوگی. ہاں کہ اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. اب ڈر گیا تو ڈرے گا تو اس عبادت کو صحیح کرے گا. اس لیے اس کام کی منفعت میں سے یہ کہ اس کام کا کیا نفع ہے، کہ اس کام کا نفع یہ ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو. اس خوف کے پیدا ہونے کی وجہ سے زندگی بدل جاتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے، دنیا سے آخرت کی طرف رخ ہوتا ہے، اپنے خواہشوں کے مقابلے میں اطاعت کی طرف رخ ہو جاتا ہے. کہ پہلے خواہشات کی زندگی گزارتے تھے، اب اطاعت کی زندگی گزارتے، پہلے آزاد تھے اب سنتوں پر آ گئے، پہلے فیشن پر تھے اب سنتوں پر آ گئے. پہلے کیا تھے؟ فیشن، فیشن پر زندگی گزرتے تھے، اب تبلیغ آئی، تبلیغ میں گئے، اللہ رسول ایمان آخرت، اس نے یہ اثر کیا کہ اب زندگی کی لائن بدل گئی. کہ کیا بدل گئی؟ کہ اب فیشن چھوڑ دی، اب سنت پر آئیں گے. کہ اصل زندگی سنت ہے. اصل زندگی کیا ہے؟ کہ اصل زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اصل زندگی ہے. علم ذکر کہیے مت ملے کہ اللہ کا حکم دیکھو، نبی کی سنت دیکھو، اللہ کا حکم دیکھو، نبی کی سنت دیکھو. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، کہ حکم کیا ہے، سنت کیا ہے، حکم کیا ہے، سنت کیا ہے. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے، علم و ذکر کا یہ مطلب ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آئی، اللہ کا حکم آیا، نبی کا طریقہ آیا. تب گھر سے نکلا ہے تو سنت کے مطابق نکلے گا، کسی مطابق گھر سے نکلا. گھر سے نکلے تو کیا کرے؟ کہ اپنے گھر والوں کو سلام کر کے نکلے اور دعا پڑھ کے نکلے. مثال دیتا ہوں، گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا بالله، یہ سنت، یہ سنت، یہ پڑھ کر کے نکلا. اب سنت پر عمل کرنے کا انعام ملے گا. کیا ملے گا؟ سنت پر عمل کرنے کا انعام ملے گا, کیونکہ اللہ کو نبی کی سنتیں بہت پسند ہیں. وہ بندہ بہت پسند ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے. بے سنت گھر سے نکلتے ہوئے مثال دے رہا ہوں, بسم اللہ توکل تو اللہ ولا حول ولا قوۃ الا بالله, یہ فجر کی نماز کے لیے نکلا ہے تو فرشتہ بشارت دے گا اپنی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ تو نے سنت عمل کیا تجھے ہدایت ہو گئی, تیری حفاظت ہو گئی, تیرا کام بن گیا, تیرے نام کہ تجھے ہدایت ہو گئی, اب تو ہدایت پر ہوگا, تیرا کام بن گیا, تیری حفاظت ہو گئی. کتنا بڑا انعام سیکھو کہ سنت پر عمل کرنے کے لیے. اس لیے میرے دوستوں اصل زندگی اتباع ہے, ہماری زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تابع داری آ جائے, اس کے ذریعے سے جو جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں وہ حقوق ادا ہو جائے. دعوت اور تبلیغ کی محنت کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اندر ایک اصلاح پیدا ہوتی ہے. اگر صحیح وقت لگتا ہے تو اصولوں کے ساتھ آداب کے ساتھ صحیح وقت لگتا ہے تو پھر اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اندر ایک سمت اللہ تقوی کی ڈال دیتے ہیں, کیا ڈالنے میں تقوی کی سمت ڈالی تو اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اب جتنی باتیں اللہ کی ناراضگی کی زندگی میں ہے وہ چبھے گی, کیا ہوگی وہ چبھے گی, کیونکہ دعوت نے اثر کیا ہے, اندر خدا کا خوف پیدا ہوا ہے, تو زندگی میں جتنی غلط چیزیں ہیں وہ چبھنے لگے گی کہ میرے اندر تو یہ ہے, میں نے فلانے کا حق لگایا ہے, فلانے کو مارا ہے, فلانے کو یہ کیا ہے, نمازیں ماری گئی ہے, زکاتیں باقی ہیں, روزے میں رکھے, یہ سب اندر پٹی کھلتی ہے, اس کا اثر ہے. ایک خوف پیدا کر دیا, اب وہ پٹی کھلی, ایک دن نمازیں باقی ہیں, ایک دن روزے کھوئے ہیں, پکانے کا ہم کمایا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یہ چوبنے لگیں گے. جب چوبنے لگیں گے آپ پریشان ہوگا کہ میں کیا کروں, تو پوچھنے جائے گا میں کیا کروں, میں کیا کروں, میرے ساتھ یہ ہے, میرے ساتھ یہ ہے, تو اس کو صحیح راستہ بتانے والے ملیں گے اگر پوچھے گا تو. یہ صحابہ کرتے ہیں جب ہمارا مدین پر آئے اور کام پر لگے تو آپ جو باتیں اندر تھی وہ پوچھا, یا رسول اللہ ہم نے تو لڑکیاں دفنائی ہے جاہلیت نے, فلانا کام کیا ہے, فلانا کام کیا ہے, تو اب کیا ہوگا, یہ پوچھے گئے. کیوں کہ اب صحیح زندگی آئی ہوئی الٹی چلی تو گنا نظر آ رہا ہے, یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تو جو تسلی دیتے تھے کہ تم ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کی وجہ سے تمہاری یہ چیز معاف ہو جائے گی, تم نے ہجرت کی ہے تو ہجرت کی وجہ سے تمہاری یہ چیز معاف ہو جائے گی, تم نے حج کیا ہے تو حج کی وجہ سے معاف ہو جائے گا, کیونکہ وہ اندر چبھن پیدا ہوتی اور یہ بات نہیں ہوتی تو چبھن نہیں پیدا ہوتی. دل سن ہو گیا ہے اندر, جسے بدن سن ہو جائے تو پین اثر نہیں کرے گی, اور بدن صحیح ہے تو پن ہے آنس ہے اثر کرے گی, دبے گی وہ. اس لیے میرے دوستوں ایمان کی محنت سے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے دلوں میں, دل زندہ ہو جاتا ہے. ہاں وہ سن ہو گیا تھا کہ اب ہوش میں آئے گا دل, اس لیے گناہ چبھیں گے, گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اندر چبھتے ہیں. حدیثوں میں حدیث مما کبھی سترے کا روکا رہتا ہے, یہ کرا ہے اللہ یہ گناہ کس کو کہتے ہیں, آپ نے گناہ نہیں بنی, گناہ یہ گناہ یہ نہیں بنایا, یہ نہیں بتایا اس کی کیفیت بتائی, کمیت نہیں بتائی, یہ گناہ کس کو کہتے ہیں. فرمایا جو چیز تیرے دل کے اندر چبھن پیدا کرے وہ گناہ, جو چیز تیرے دل کے اندر چبھن پیدا کرے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے اور اندر چبھ رہا ہے, کسی کو گناہ سمجھ, تو گناہ کی کیفیت بتائیے, کمیت نہیں بتائی کہ یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ, کہ جو چیز تیرے اندر چبھن پیدا کرے وہ گناہ ہے, اس کو چھوڑ دے. اس میں سے نکل جاؤ. تو یہ زبان پیدا ہوتی ہے تبلیغ میں, نہیں تو سن ہو گیا دل گنا کیے جاؤ. اس لیے میرے دوستو اس کام کے اندر ہماری اصلاح کا سامان ہے. جس کا سامان ہے ہماری اصلاح کا سامان ہے. ہر آدمی پر اپنی اصلاح واجب ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے. اصلاح کرنے والوں سے پوچھے, جیسے ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں, وکیلوں سے پوچھتے ہیں, بلڈروں سے پوچھتے ہیں, پوچھتے نہیں پوچھتے کہ بھائی مکان بنانا ہے, کوئی سرکاری کام آ گیا تو وکیل کے پاس گئے, کوئی علاج کر رہے ڈاکٹر بن گئے. اس نے کہا دین داروں سے عالموں سے پوچھا کرو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, اس کا کیا علاج ہے, اس میں میں کیا کروں, تاکہ وہ چوبن نکل جائے اور صحیح راستہ ملے. یہی مطلب ہے علم و ذکر کا. پوچھو جاننے والوں سے, پوچھو دین داروں سے, پوچھو علم والوں سے. میری نمازیں بہت ساری قضا ادا کرے پر لوگ کہتے ہیں کہ بہت ساری نمازیں قضا ادا کر سکے, پڑھنا شروع کرو. ہاں ان کو طریقہ بتاتے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, پھر وہ پڑھ پڑھ کر کے اپنی پوری نمازیں پوری کر لیں. ایسے بھی ہوں گے پوچھا تو راستہ ملا. زکاتیں باقی ہیں کہ پوچھو کہ ہم نے تو زکات دی نہیں ہے, ان کی بیویوں نے بھی زکات نہیں دی, ان کے پاس پیسے ہیں ہمارے سونا ہے چاندی ہے, پوچھو. کیونکہ اللہ کے فرائض ہیں, فرائض کا پوچھنا فرض ہے, فرائض کا پوچھنا فرض ہے, فرائض کا چھوڑنا حرام ہے. پوچھے علم و ذکر کا یہ مطلب ہے تاکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہو. یہ تو پہلی بات ہے, ایمان کے ساتھ اللہ کے فرائض ادا ہو جائے, اللہ کے حرام سے بچنا نصیب ہو جائے. اتنی ایمانی قوت پیدا کرنی ضروری ہے. تبلیغ میں نکل کر کے صحیح محنت ہوگی تو یہ ایمانی قوت پیدا ہوگی کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے گا, اللہ کے حرام سے بچے گا. یہ ضروری ہے, اتنی ایمانی طاقت پیدا کرنا ضروری ہے. اچھی صحبت میں رہ کر, اچھی محنت میں رہ کر, کہ اچھی صحبت میں رہیں گے, اچھی محنت میں رہیں گے تو یہ طاقت پیدا ہوگی کہ اللہ کے فرائض کے ادا کرنے کی فکر ہوگی, اللہ سے حرام سے بچنے کی فکر پیدا ہوگی. مجھے یہ دین بنتا ہے اللہ کے بنائے سارے فائد بات ہو گئے, اللہ کے حرام میں پھنس گئے تو دنیا آخرت برباد ہو گئی. یہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آدمی اللہ کے حرام سے بچے. سب سے بڑی عبادت یہ تفریح محال کو نہ بدلنا کہ تو حرام سے بچ جا, پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت پورا ہے. تو حرام سے بچنے کی طاقت, فرائض ادا کرنے کی طاقت یہ اس کام سے پیدا ہوتی ہے. ہم دعویٰ نہیں کرتے, ہم ترغیب دیتے ہیں کہ اگر اس کام میں چلا ہے تو انشاءاللہ فرائض ادا کرنے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگا. پھر کھانا پینا پہننا اوڑھنا حلال ہو جائے گا. جی ہاں, اور فرائض اللہ تعالیٰ کے ادا ہو جائیں گے. نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو زندگی کی ضروریات میں سے ہیں, فرائض میں سے. ایمانی محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنے دین پر اپنے ایمان کی طاقت کے بقدر چلے گا. جتنی ایمانی طاقت آئے گی اتنا دین پر وہ چلے گا. کیونکہ ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے, اوپر کی طاقت سے نہیں. جیسے یہ مشین دوڑ رہی ہے تو اندر وائر ہے, کرنٹ ہے, اس کی وجہ سے یہ آواز جا رہی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر آواز نہیں جائے گی. جیسے ہر مشین اندر کی طاقت سے چلتی ہے, ہر مسلمان اندر کی طاقت سے اپنے دین پر چلے گا. یہ فائدہ ہے. اس لیے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ اللہ کا خوف آئے, آخرت کا خوف آئے. اور اللہ آخرت کا خوف اس کو اللہ کے حقوق کے ادا کرنے پر لگا. یہ اللہ کے حقوق ہیں, یہ بندوں کے حقوق ہیں. جو اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہیں, جو بندوں کے حقوق ہیں وہ ان سے ادا کرنے ہیں یا ان سے معاف کرانے ہیں. یہ طریقہ ہے, اس لیے یہ پیدا کرنے ہیں. دوسرا کہ دلوں کے اندر صفائی پیدا کرنے ہیں. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے سے, استغفار توبہ کرنے سے دلوں میں صفائی آتی ہے. صفائی آتی ہے, آئینے میں صفائی آئی تو چہرہ نظر آئے گا. اور آئینہ دھندلا ہے تو نظر نہیں آئے گا. کہ اللہ کی یاد، کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، توبہ، اب دلوں میں صفائی آئی. جب دلوں میں صفائی آئی تو آدمی دل کی صفائی کی وجہ سے اغراض میں اور احکام میں امتیاز کرے گا، اپنی غرض کے لیے نہیں کرے گا، اللہ کے لیے کرے گا. اخلاص پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے کام پر اچھی طریقے سے عمل کرتا ہے، اچھی صحبت میں رہتا ہے، تو اندر صفائی پیدا ہوتی ہے دلوں میں. جیسے آئینے میں صفائی پیدا ہو گئی تو آئینہ بتائے گا. ایسے تو اغراض کیا ہے، احکام کیا ہے، اپنی غرض کے لیے کر رہا ہے یا خدا کے لیے کر رہا ہے، آخرت کے لیے کر رہا ہے یا کہ دنیا بھی کوئی حوث کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ بھی امتیاز پیدا کرنا ہے تاکہ زندگی میں اخلاص آئے. کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے، جو کام کرے اپنے آخرت بنانے کے لیے کرے، دکھاوے کے لیے نہ کرے، دوسری غرض کے لیے نہ کرے، دوسری غلط کے لیے نہ کریں. اگر دوسری غلط ہے تو اللہ ان کو قبول نہیں کریں گے. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کی وجہ سے اخلاص آتا ہے. حضرت فرماتے تھے کہ لگے رہو کام میں، اخلاص بھی آتا رہے گا. اچھی صحبت میں، اچھے کام میں لگے رہو کہ اخلاص بھی آتا رہے گا. جسے ایک پھل درخت پر لٹکتا رہے، کٹ کے نیچے نہ گرے، تو پھر چھوٹا ہوا ہے تو بڑا ہو جائے گا. اس کا رنگ صحیح نہیں ہے تو وہ خوش رنگ ہو جائے گا، اچھا رنگ آئے گا رنگ کا، پھر اس میں خوشبو پیدا ہوگی، پھر اس میں ذائقہ پیدا ہو جائے گا، وہ میٹھا ہو جائے گا، خوش رنگ بھی ہے، مزیدار بھی ہے، وہ سائز بھی بڑی ہو گئی، آنکھ کی سائز بڑی ہو گئی. کیوں؟ کہ وہ لٹکتا رہا. اگر وہ کٹ جاتا ہے تو پھر اس کی ترقی رک جاتی ہے. پھر یا تو اسے چھوٹا چاول کٹ گیا تو وہ تو جڑوں دے کر پھینک دے گا، کہ مجھے کوئی کام کا نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کام سے کوئی نہ کٹے، کام سے کوئی کام سے نہ کٹے. اگر کٹا پھر گیا، کوئی کام سے نہ کٹے، بلکہ کام کے ساتھ لگا رہے. جس طرح آم لگا رہے گا تو اس کی حیات بدلتی رہتی ہے. چھوٹا تھا تو بڑا ہو گیا، ہرا تھا تو پیلا ہو گیا، کٹا تھا تو میٹھا ہو گیا. اب یہ دنیا میں جائے گا، یہ دنیا میں جائے گا، اچھی کوالٹی ہے. یہ باہر بیچنے کی کوالٹی ہے تو اس کو باہر بھیجا جائے گا، یہاں بیچنے کی ہے تو یہاں رکھیں گے، دوستوں کو، بزرگوں کو بھجیا دیں گے. کیوں؟ کہ بن گیا. ایسے ہی اس راستے میں، اس راستے میں ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے چلیں گے. اگر ہم بن گئے ایمان کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں ہم سے کام لے گا. جیسے وہ پھل دنیا میں جاتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، رشتے داروں کے پاس جاتا ہے، خریداروں کے پاس جاتا ہے. کیوں؟ کہ اچھے کی اچھی کوالٹی ہے. باہر جانے والی کوالٹی الگ، اندر والی کوالٹی الگ. ہاں، ترقیات ہیں دین میں میرے دوستو. ترقی مطلوب ہے کہ اپنے اندر ترقی پیدا کریں. دینی جسے کہ روٹین جو کرتے وہ کرتے رہے، کہ ترقی پیدا کرو. ایمان میں ترقی آوے، عبادت میں ترقی آوے، اخلاق میں ترقی آوے، نیتوں میں ترقی آوے. کہ ہماری نیتیں اونچی اونچی ہوں. ہاں، اونچی اونچی نیت. جب مسلسل کام ہوگا تو اندر ایک عظمت پیدا ہو جاتی ہے. پھر اس کام کے چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. جس حال میں ہو اس حال میں کرے گا. اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ اس کو میں کیسے چھوڑوں؟ ہاں، اس کے فضائل کے ساتھ، اس کے طریقوں کے ساتھ جب وہ کرے گا تو اندر عظمت پیدا ہوگا. جب وہ کسی حال میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ اس کا حال ہی بن جائے گا عبادت کا، اس کا حال ہی بن جائے گا اطاعت کا. جیسے جانور کو سجاتے ہیں تو پھر وہ جانور اپنا جانور پانا چھوڑ دیتا ہے، مالک کے تابع ہو جاتا ہے، مالک کے تابع ہو جاتا ہے، اور مالک کی جگہ کا وہ عادی ہو جاتا ہے. جب چھوڑ دو تو گھر پر آئے گا. ہم لوگ کھیتی کرنے والے، ہمارے ماں باپ، تو ہمارے جانور اگر چھوٹ گئے تو وہ واپس گھر پر آ جاتے ہیں. میں بھینس کو پانی پلانے کے لیے جاتا، میں چھوٹا تھا تو وہ تالاب میں چلی جاتی، پھر نکلتی نہیں تھی، پھر میں واپس آ جاتا، پھر وہ خود ہی گھر آ جاتی. کیوں؟ کہ وہ گھر سے مانوس ہو گئی ہے، اس کو قانون میں گھر کرنا ہے. تو جانور مانوس ہو جاتا ہے. اس طرح میرے دوستوں، ایمانی محنت کرنے سے دل ایمان سے مانوس ہو جاتا ہے. دل ایمان سے مانوس ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے کام کی غرض یہ ہے کہ ہمارا مزاج ایمانی بنے. کیا بنے؟ ہمارا مزاج ایمانی مزاج. یہ صحابہ کا مزاج ایمانی مزاج. ایمان ان کی جگہوں میں پہاڑوں کے برابر تھا. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام ہنستے تھے. ہاں ہنستے تھے, مدد بھی کرتے تھے, لیکن ایمان ان کے دنوں میں پہاڑوں کے برابر ہوتا. اس لیے کہ غفلت سے ہنستے تھے جی نا کہ نہیں, ہنستے بھی تھے, کچھ تبیاں بھی کرتے تھے. بلا کہ میں ایمان پھر بولوں گے مصر کے بعد ایمان ان کے دنوں میں پہاڑوں کے برابر. اللہ کی عظمت سے ڈرے ہوئے, اللہ کی بڑائی سے ڈرے ہوئے, اس کے حقوق کی ادائیگی میں مستعد اور تیار رہتے. یہی بات ہے کہ جب کام کریں گے میرے دوستو تو مزاج ایمانی بنے گا. کیا بنے گا؟ ایمانی مزاج بنانا ہے کہ ایمانی مزاج اعتاد پر لے جائے گا. ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے وہ اعتاد پر لے جاتا ہے. ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے, حیوانی مزاج کہ حیوانی مزاج کہ کھانا پینا اپنی خواہشیں پوری کرنا, یہ حیوانی مزاج ہے. مجھے تیسرا مزاج شیطانی مزاج ہوتا ہے. یہ تین مزاجیں ہیں طبیعتوں میں. ایک حیوانی مزاج کھانا پینا اپنی خواہش پورے کرنا, بس جو خواہش ہے وہ کرو, کھاؤ کماؤ, یہ حیوانی مزاج ہے. حیوان کھاتا ہے پیتا ہے وہ پوری کرتا ہے. شیطان شیطانی مزاج. شیطانی مزاج کیا؟ نہ کرے نہ کرتے تھے, نہ سدھرے نہ سدھرتے تھے. ہاں یہ شیطانی مزاج ہے. یہ شیطانی مزاج ہے. اللہ نے بنا شیطان تمہارا دشمن ہے, تم مجھے دشمنی کرو. کیوں؟ کیوں بگاڑے شیطان کے بارے میں. تو ایک مزاج حیوانی ہوتا ہے, ایک مزاج شیطانی ہوتا ہے, ایک مزاج ایمانی ہوتا ہے. ایمانی مزاج, ایمانی مزاج کیا؟ جو اللہ کا ہو تو وہ کرنا ہے, جو اللہ منع کرے وہ نہیں کرنا ہے. جس حال میں ہو اس حال میں, جس حال میں ہو کہ حکم ہے کہ ہاں کریں گے. کس حال میں کہاں آئیں گے؟ کیوں؟ کہ ہمارا مزاج تو ایمانی ہے. ایمانی مزاج کا تقاضا یہ ہوگا میرے دوست کہ جو اللہ کا حکم آئے گا, جس حال میں حکم آئے گا وہ اسے پورا کرے. ایمانی مزاج ایمان کی بات ہے. ایمان کے سامنے کہ ہم ہمارا سر جو ہے اللہ کا حکم ہے کہ ہم اللہ کو لے ہم کے لیے پیدا کریں, آخرت کے لیے پیدا ہوئے. اس لیے میرے دوستو اس کام کی ذرا صرف پھرنا نہیں ہے, پھرنا بھی ہے لیکن پھرنے کا اصل مقصد یہ ہے. منع جیسا فرما دیجیے کہ ایسے پھرو کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز اپنی طرف نہ پھیر سکے. دنیا کی بڑی سے بڑی چیز تمہیں اپنی طرف نہ پھیر سکے. ایسے اللہ کے منہ کے آئے جاؤ, آخرت کے منہ کے دنیا کے بات بھی کرے گا, یاد کرے گا, لیکن وہ سارا دن بن جائے گا. یہ سب اللہ کے دین کے لیے کرتے ہیں, اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتے ہیں. لیکن پوری زندگی ایمانی زندگی بنتی ہے. ایمانی مزاج کی وجہ سے یہ کام کا مقصد ہے. منع اجازت نہیں کہتے تھے ہمارے کام کا مقصد ہے. تم اس کام کے ذریعے کیا چاہتے ہو؟ ہم اس کام کے ذریعے سے وہ تمام چیزیں چاہتے ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, جو ہماری زندگی نہ جائے. یہ مقصد ہے. اس لیے اس مقصد کو سامنے رکھنا, کام کرنا ہے. اور اس کے لیے جو جو تقاضے ہیں اپنی ہمت کے مطابق اس کو پورے کرنا ہے. اپنی ہمت کے مطابق پورے کرنے ہیں. ہمت اور ارادے اونچے رکھ رہے ہیں تاکہ وہ کام ہم سے ہو جائے اور شیطان ڈرا رہے. کیونکہ شیطان ڈراتا ہے, شیطان ڈراتا ہے جب اللہ کا کام آتا ہے اور سب سے گھبراتا ہے کہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا. تو شیطان ڈرا دے گا, سب سے گھبرا دے گا. تو پھر کیا کریں؟ کہ اللہ کی طرف توجہ کریں کہ ہمارا کام اللہ بناوے گا, ہم اللہ کا کام کریں گے, اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. کہ تم تو اللہ کے جب کے مددگار بنو گے تو پھر اللہ تمہارا مددگار بنے گا. اس لیے میرے دوستو یہ مذاکرے اس وجہ سے ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ ہم کو اللہ نے کام کے لیے پیدا کیا اور اس کام کے لیے یہ ایمانی مزاج بنانا ہے. ہمارا مزاج ایمانی بن جائے کہ جس کی وجہ سے ہماری زندگی اطاعت والی, اخلاص والی, تقوی والی, یہ مایا ہے جو اندر پیدا ہوتی ہے. اگر یہ پیدا ہوتی ہے تو شکر کریں, نہیں پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے مانگے اور کام کرے تاکہ یہ ہو جائے. صحابہ کرام نے اس طرح کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز دی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا, ہم اللہ سے راضی ہو اور اس کے بعد ان کی زندگی میں پیدا ہو سکتا ہے. تو اللہ کے لوگوں کے سامنے, ان کے طریقوں کے سامنے اپنے آپ کو پابند کر کے ہمارے اتباع کے ساتھ چلتے ہیں, یہی ہمارا مقصد ہے. اس کے لیے تیار ہے بھائی, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں, ایک دوسرے کو دعوت دیں. یہ مذاکرے اس لیے ہوئے ہیں, میری آپ کی کمی جو ہے اپنی کمی کو دور کرنا ہے, دوسروں کی کمی نہیں دیکھنی ہے, اپنی کمی دور کرنی ہے, اپنا نفع دیکھنا ہے, اپنی کمی دور کرنے کے لیے, اپنا نفع پیدا کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. کہ حریص اللہ ما ینفعک کا حدیث شریف ہے, کہ حریص اللہ ما ینفعک ولا تعجل, جو چیز تیرے نفع کی ہو تو اس کا تو اس کا شوقین بن. جو چیز تیرے نفع کی ہے, ایمان اور عبادات اور اخلاق کے نفع کی چیزیں ہیں, کہ تو اس کا شوقین بن, تو اس کے عز بن اور عاجز نہ بن. آج ان نمن بلکہ اس میں سے مجھے اپنی محنت اپنی کوشش لگا, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق کر سکتا ہوں.